بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا और मुंह फेर लिया तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह देख रहा है।
यह तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन, आज जुमा है, फरवरदीन की 18 अप्रैल की 7 और रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह अलक की आयात नंबर 1-14 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब करीम मंसूरी ने। थोड़ी देर के बाद आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आलमी खबरों के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहान। अंदाज़े जहान के बाद हम पेश करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। उसके बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और आज के दिन की दुआ और उसका तर्जुमा हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामिन, ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। इस वक्त आप हमारी नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर समात फरमा रहे हैं। यह तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और अब पेश हैं आलमी खबरें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उस्मा सैयद अली खामेनेई ने मगरिब को इंसानी हकूक का दुश्मन करार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज जुमे को कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है और हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की कार्रवाई गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और अब पेश है खबरों की तफसील। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उस्मा सैयद अली खामेनेई ने मगरिब को इंसानी हकूक का दुश्मन करार दिया है। शब विलादत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौके पर फारसी जबान के असातिज़ा शुआरा और उदबा ने रहबर इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि शायर जज्बाती और आतफी रूह का हामिल होता है, लेकिन मसाइल और मुश्किलात के मुकाबले में जज्बात से काम लेने के बजाय हालात के सही इदराक के साथ इस फन के जरिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। आयतुल्लाह अल-उस्मा सैयद अली खामेनेई ने मगरिब की चीरा दस्तियों की जानब इशारा करते हुए फरमाया कि मगरिब अपने साम्राज्य दौर की सियाह तारीख के अलावा इस दौर में भी पाबंदियों के जरिए हमलों और लूटमार में मशगूल है। आपने अद्वियात की तरसील पर पाबंदी और मुख्तलिफ बहानों से वैक्सीन की फराहमी से इनकार को ईरान के खिलाफ मगरिब के हमलों की एक मिसाल करार देते हुए फरमाया कि अगर मगरिब वाले ईरान इस्लामी और उसके अवाम को गजाई अशिया से महरूम करने के काबिल होते तो ऐसा करने से हरगिज गुरेज न करते। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि मगरिब वाले बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक के दुश्मन हैं, और सारी दुनिया दाइश इनकलाब मुखालफीन और इराकी डिक्टेटर सद्दाम की हिमायत और इसी तरह गजा और फलस्तीन में सहूनी जराइम की हिमायत की शक्ल में मगरबी इंसानी हकूक का मुशाहदा कर रही है। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा ने तेहरान रियाद सिफारती ताल्लुकात की बहाली को दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात और हमागीर ताउन के नए बाब से ताबीर किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात में दोनों हमसाया दोस्त और बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ریاض تہران رسمی تعلقات کی بحالی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں اور سمجھوتوں پر عمل درآمد کے لیے اپنے ملک کی آمادگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کے نئے دور سے پورے خطے میں مثبت ماحول پیدا ہوا ہے اور ریاض حکومت تہران کے تعاون سے اس ماحول کو مزید تقویت دینے کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے جمعرات کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ملاقات کی اور مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک نے تہران اور ریاض میں سفارت خانے دوبارہ کھولے جانے پر اتفاق اور باہمی تعاون کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں سیویل اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ حساس اداروں کے سربراہان اجلاس کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال اور معاشی مسائل پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت پر پی ٹی آئی اور فوج میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کارکنوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ذاتی مفاد کے لیے ایک جماعت کو فوج سے ٹکرایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ حکمران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے دو ادارے آپس میں ٹکرا جائیں۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ کہا کہ اگر حکومت نے الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو سب سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اب تک پاکستان کا انصاف کا نظام ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ حکمران اتحاد الیکشن سے خوف زدہ ہے، اس لیے انتخابات نہیں کرانا چاہتا۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ جماعت نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور 10 دن کے اندر امیدواروں کو ٹکٹ دینا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے سابق اسپیکر اور سینئر پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے حکومت سے مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں مطالبہ کیا کہ حکومت عوامی سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی آمادگی کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے اور آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مذاکرات کے لیے باضابطہ اقدام کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اعلان کریں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مل بیٹھ کر معاملات طے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کے درمیان بات چیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ تعمیری مذاکرات کے ذریعے سیاسی بحران حل کرنے کے لیے حکومت کے عزم پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ 31 جنوری سے شروع ہونے والا لوک سبھا کا سیشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوان کے اجلاس کی رپورٹ پیش اور ایوان کی کاروائیوں میں رکاوٹوں، شور شرابے اور نعرے بازیوں کو نامناسب طرز عمل قرار دیتے ہوئے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ بعض اراکین کا نامناسب رویہ ایوان ملک اور جمہوری اصولوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری طرف ایوان بالا راجیہ سبھا میں جمعرات کو موجودہ سیشن کے آخری دن بھی معمول کی کارروائی نہ چل سکی۔ کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے اڈانی کے معاملے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ کیا اور شور شرابہ بڑھنے کے بعد چیئرمین نے کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ انہوں نے 2 بجے دوبارہ سیشن شروع ہونے کے بعد اجلاس کی رپورٹ پیش کی اور کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی ترنگا ریلی نکالی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ جمعرات کو کانگریس پارٹی اور اس کی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے اراکین نے ترنگا ریلی میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے اس ترنگا ریلی میں اڈانی کی شیل کمپنی میں 20,000 کروڑ روپے کی بے نامی رقم کے بارے میں وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت کو جواب دہ قرار دیا۔ مارچ میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی کے علاوہ دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں اور اراکین پارلیمان نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان کی ترنگا ریلی میں اڈانی معاملے کی تحقیق کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ حزب اختلاف کے اراکین حکومت سے اڈانی گھپلے کی تحقیق کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے اب تک یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوران بھی اس مسئلے کو اٹھایا اور اس پر بحث نیز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ کیا۔ غاصب شاہونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو بھی غزہ میں تحریک مزاحمت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان ٹھکانوں پر بمباری کی۔ غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں پر غاصب شاہونی حکومت نے جارحیت کا سلسلہ حالیہ دنوں میں مزید تیز کر دیا ہے، جس میں اب تک فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو چکی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شاہونی فوج کے ہیلی کاپٹر غزہ کی فضا میں پرواز کرتے نظر آئے ہیں۔ بدھ کو بھی غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا تھا۔ جواب میں فلسطین کے دفاعی سسٹم نے صہیونی جنگی طیاروں کے خلاف کارروائی کی اور غزہ سے آس پاس کے صہیونی علاقوں پر راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ عبری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک ڈرون طیارے کو تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم نے کارروائی کی ہے، جبکہ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم غلطی سے متحرک ہوا ہے۔ نیو پریس سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے کارروائی کی ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم کی کارروائی پر ہونے والے دھماکوں کی آوازوں سے خائف ہو کر غاصب صہیونی پناہ گاہوں میں جا کر چھپ گئے۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کی سیف القدس جیسی جنگوں اور تحریک مزاحمت کے تابڑ توڑ راکٹ و میزائل حملوں کے مقابلے میں صہیونی حکومت کے آئرن ڈوم سسٹم کے ناکارآمد ہونے کا صہیونی حکام کی جانب سے اعتراف کیا جا چکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے وارسا میں پولش حکام سے ملاقات اور جنگ کے بہانے F-16 طیارے فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پولینڈ کے صدر آندرزے دودا اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں درخواست کی ہے کہ وہ اتحادی ملکوں کی جانب سے F-16 طیاروں کے حصول اور کیف کو فراہمی کی مہم کی قیادت کریں۔ پولش صدر کے بین الاقوامی پالیسی دفتر کے سربراہ مواسن پر زیڈاک نے کہا ہے کہ MiG-29 قسم کے لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ یوکرین پہنچانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان کے سیاسی اور آئینی بحران کا جائزہ لیں گے۔ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے نوید حیدر تقوی صاحب سے، جو تہران میں مقیم ہیں، ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب۔ تقوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی تقوی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان میں در حقیقت سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی بحران تو بہرحال جو حکمران جماعت ہے اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی بحران ہو گیا، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جو گائیڈ لائن دی ہے، جو حکم دیا ہے، اس کے مطابق پاکستان کی جو مثلاً الیکشن کمیشن ہے، اور اسی طریقے سے صوبہ پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ 90 دن میں کرانے کا جو ایک قانونی مثلاً آئین کے اندر جو چیز تحریر ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ حکمران جماعت اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت پاکستان میں انتخابات ہوں، اور اس فیصلے کے بعد بھی حکمران جماعت کے وزیروں اور حتیٰ کے بہت اہم کلیدی عہدوں پر فائز افراد نے اس بات کا عندیہ دیا کہ یہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور بڑی شدت کے ساتھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ حکمران اتحاد نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ آیا یہ فیصلہ مسترد کرنا کسی آئینی بحران کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گا؟ تو اس حوالے سے بہرحال ابھی کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ فعلاً جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ اس سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول انتخابات کا جاری کر دیا ہے۔ آیا حکومت اور خاص طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد منوہن اسی طریقے سے جو ہے وہ اس فیصلے کو آگے بڑھائے گا؟ یہ بات بھی شکوک و شبہات رکھتی ہے، اور پاکستان کے اس وقت جو گہری نگاہ رکھنے والے چوٹی کے تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت انتخابات کی طرف نہیں جائے گی، اور وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کیس کو اور لمبا لے کر جائے، جس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو صدر کے پاس جو بل موجود ہے وہ 20 تاریخ تک آ جائے، پھر حکومت جو ہے وہ پیٹیشن میں جائے گی۔
تقوی صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس بارے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو رائے ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، یعنی حکومت کے علاوہ بھی بعض لوگ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پہلے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، 4 ججوں کے اختلافی نوٹ آئے تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مزید ججوں کو شامل کر کے 7 رکنی بینچ لارجر بینچ تشکیل دیتے اور اس کا کوئی فیصلہ آتا، انہوں نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ تو اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ 4 ججوں کے اختلافی نوٹ کے بعد 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔
دیکھیے، یہ بات آپ نے جو ہے کہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے 2 فیصلوں میں اس مثلاً نظریے کو اور اس بات کو جو ہے مسترد کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو فیصلہ دیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اور جو ابھی کل جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 2-3 کی بنیاد پر ہی دیا جا رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے جو نوٹ لکھے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن سپریم کورٹ نے اپنی پوزیشن جو ہے, اس بینچ نے اپنی پوزیشن واضح کی اور یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 2-3 کا ہے اور یہ قیاس آرائیاں جو 4-3 کے فیصلے کے حوالے سے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. بہرحال کورٹ نے جو اپنا فیصلہ ہے وہ بڑی قوت اور شدت کے ساتھ دیا ہے, اور جو چوٹی کے مثلا قانوندہ ہیں جس میں اعتزاز احسن لطیف کھوسا جو پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کسی بھی طریقے سے قانونی اعتبار سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی, اسے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن پر انتخابات کرانے ہوں گے. لیکن اب حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے اس کو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے, وہ آمادہ نظر نہیں آتی ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, میرے خیال سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں, اور یہ جو بحران کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کا بھی نتیجہ یہی ہے کہ ممکن ہے کہ حکومت ایمرجنسی کا اعلان کر دے, ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ, جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ مارشل لا کی طرف بھی پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے جا سکتا ہے. میرے خیال سے حکومت نے اپنے تمام آپشنز جو ہیں وہ میز پر رکھے ہوئے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے الیکشن میں نہ جانے کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے جس نے اس وقت حکومت کو جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رکھا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین, اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تشویشناک ہے, اور اس وقت پاکستان کے جو سینئر سیاستدان ہیں خاص طور پر, ان کو اس وقت وسعت قلبی کا اور وسعت ذہنی کا ثبوت دیتے ہوئے عوام کے مفاد میں سوچنا چاہیے. اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے اختلافات اور اپنے تنازعات کا حل نکالیں, تو ان کو سپریم کورٹ کی اس گائیڈ لائن پر غور کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام بھی شاید پاکستان کی یہی چاہتے ہوں کہ اس وقت حکمراں اور اپوزیشن دونوں دھڑے مل کر گفتگو کر کے مذاکرات کے ذریعے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ الاسرا وغاب دعا کل حضرته. جبریل امی پیغام.
اور سامعین, پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
Oh. يتقون
صبح رمضان
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے علی، مومن دنیا میں تین بار خوشحال ہوتا ہے، ایک اپنے بھائیوں سے ملتے وقت، دوسرے رمضان المبارک میں افطار کے وقت، اور تیسرے رات کے آخری لمحات میں نماز شب پڑھتے ہوئے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
Who is the Lawwan?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد رسول الله
لا اله الا الله
محمد رسول الله۔
سامعین، روزے کے انسان پر بے شمار تربیتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ تزکیہ نفس، انسان کے اپنے نفس پر غلبہ پانے اور نفسانی خواہشات سے مبارزہ کرنے کی ایک قسم کی مشق ہے۔ روزہ جسمانی فوائد کے علاوہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے تربیتی اور تعمیری فوائد رکھتا ہے، جیسے صبر کی تقویت، آخرت کی یاد، شہوت پر کنٹرول کرنا، فقرا کے ساتھ ہمدردی کہ جس میں فروغ اور طبقاتی فاصلوں کو کم کرنا شامل ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، روزے کے واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات برقرار ہو جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ غنی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ ثروت مند عام طور پر جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے مہیا ہوتا ہے، اور خدا اپنے بندوں کے درمیان مساوات چاہتا ہے اور ثروت مند افراد کو بھوک، درد و رنج کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ ضعیفوں اور بھوکوں پر رحم کریں۔ خداوند عالم نے سال کے اکثر ایام، خاص کر رمضان المبارک میں روزے کی تشریح کر کے انسان کے لیے ایک مناسب فرصت پیدا کی ہے تاکہ وہ قرب الہی تک پہنچنے کی بالقوا استعداد کو عملی جامہ پہنا سکے اور اپنے خلیفہ الہی کے مقام کے نزدیک پہنچے، کیونکہ روزے کے تمام اخلاقی اور جسمانی اثرات و فوائد تقویٰ کی راہ میں ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، صاحبان ایمان، تم پر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔
یا حی یا قیوم، یا حی
سامعین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگرچہ اصل روزہ انسان کے جسم و روح پر اثر ڈالتا ہے، اس لحاظ سے روزہ ایک وسیع نعمت اور خداوند عالم کی عام رحمت کا مصداق ہے اور سب لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ عبادی عمل اپنی معنوی خصوصیات اور کمال کے صفات اور اخلاقی فضائل کے ہمراہ ہو تو یقیناً روزہ انسان کو کمال تک پہنچانے میں کافی مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک عام انسان کا روزہ تقویٰ اور انسانی کمال کے مراحل طے کر کے اخلاق الہی کے مالک بنے ہوئے شخص کے روزوں سے کافی فرق رکھتا ہے۔ روزہ انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے جسمانی فوائد کے علاوہ تربیتی و تعمیری فوائد سے مالا مال ہے۔ یہاں پر ہم ذیل میں ان میں سے بعض فوائد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ روزے کے انفرادی اثرات جو انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صبر کی پائیداری کی تقویت ہے۔ اخلاقی و انسانی فضائل میں سے ایک صبر ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ سالک قرب الہی کی طرف گامزن ہوتا ہے اور اس صفت کا مالک ہونے کی صورت میں تمام نشیب و فراز، مشکلات اور مصیبتوں کے ساتھ مقابلہ کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نفسانی طاقت اور انسانی فضیلت تک پہنچنے کا ایک طریقہ روزہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کے مطابق آیہ مبارکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں لفظ صبر کی تفسیر روزہ کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو ماہ صبر جانتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک ایک ایسا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہوا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا واجب قرار دیا ہے اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں روزے کے اثرات میں سے ایک اہم اثر روزے دار کی روح و جان میں صبر کا روحانی و معنوی اثر ہے، کیونکہ روزہ بھوک اور پیاس کے مقابلے میں عارضی محدودیت فراہم کر کے اسے پائیداری و صبر و شکیبائی کی طاقت عطا کرتا ہے، تاکہ انسان جانے کا حوادث اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول پا کر اپنے دل میں نور و صفا پیدا کر سکے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 16th دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ معاشرت کی توفیق عطا فرما، اور شر پسند بد کرداروں کی رفاقت سے دور کر دے، اور مجھ کو اپنی بہشت کے خانے رحمت میں جگہ عنایت کر دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، میں تجھ کو تیری الوہیت کا واسطہ دیتا ہوں۔
اللہ
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، اور سامعین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یا حسن، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، خدا کا شیر ہوا اپنے شیر پر نازاں، خدا کا شیر ہوا اپنے شیر پر نازاں، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے لہے جائے کن ایسا اختیار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، ہاں سخی حسن نے بلایا جو اپنے پاس مجھے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے چھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری یاد کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 فروردین، 16 رمضان المبارک اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رمضان المبارک سن 727 ہجری قمری کو دمشق کے معروف ادیب، فقیہ اور محدث کمال الدین ابو المعالی محمد بن علی بن عبد الواحد بن عبد الکریم انصاری سماکی المعروف ابن زملکانی نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے دور کے معروف علماء اور اساتذہ سے قصبہ فیض کیا اور 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت حاصل کر لی۔ ابن زملکانی نے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور دمشق کے بہت سے مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ان کی کتابوں میں البرہان الکاشف عن اعجاز القرآن کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی۔ انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا۔ وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھیں، تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے۔ مقریزی کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں السلوک لمعرفت الملوک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سات اپریل سن 1656 کو عہد شاہ جہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی۔ وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نومبر سن 1640 میں شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ سعد اللہ گلشن کو تعمیرات سے بھی بڑا شغف تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلا انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سات اپریل سن 1770 کو مشہور انگریز رومانوی شاعر ولیم ورڈس ورتھ پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ورڈس ورتھ فرانس جا کر انقلاب فرانس سے متاثر ہوئے۔ ان کے اشعار میں سادگی اور لطافت نمایاں ہے۔ ورڈس ورتھ کی تصانیف میں شام کی سیر، تعریفی یادداشتیں اور نغمے قابل ذکر ہیں۔ ولیم ورڈس ورتھ سن 1850 میں انتقال کر گئے۔ سات اپریل سن 1889 کو لاطینی امریکہ کی مشہور شاعرہ اور مصنفہ محترمہ گیبریلا مسٹرال چلی میں پیدا ہوئیں۔ وہ لاطینی امریکہ کی پہلی شاعرہ تھیں جنہیں 1945 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ ان کے اشعار میں ماں کے مقام و مرتبے اور ممتا کے جذبات کا کثرت سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چلی کی اس مشہور شاعرہ اور مصنفہ کا سن 1957 میں انتقال ہو گیا۔ سات اپریل سن 1922 کو جرمنی کی اسلام شناس آنے میری شمل پیدا ہوئیں۔ ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کی شناخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے مطالعات اسلامی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آنے میری شمل نے جرمنی، امریکہ اور ترکی کی یونیورسٹیوں میں برسوں تاریخ ادیان اور اسلامی عرفان کی تدریس کی۔ انہوں نے جرمن اور انگریزی زبانوں کے علاوہ اسلامی موضوعات سے زیادہ آشنائی کے لیے عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بنگالی زبانیں بھی سیکھیں۔ اس جرمن اسلام شناس کو عرفان اسلامی اور حافظ و مولوی جیسی اہم شخصیات نیز ایران کے عظیم شعرا اور عارفین سے خاص لگاؤ تھا۔ پروفیسر شمل نے بارہا مختلف انعامات، ایوارڈ اور اعزازی اسناد حاصل کیں۔ سن 2003 میں آنے میری شمل کا انتقال ہو گیا۔ سات اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ 7 اپریل سن 1948 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے پہلا عالمی صحت اجلاس منعقد کیا اور WHO نے بین الاقوامی صحت کانفرنس کا پہلا منشور تدوین کیا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارہ صحت نے 7 اپریل کے دن کو عالمی یوم صحت قرار دیا اور سن 1950 سے ہر سال اسی دن کو عالمی یوم صحت منائے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کے بعد سے 7 اپریل کو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اٹھارہ فروردین سن 1343 ہجری شمسی کو شاہ کی حکومت نے ایرانی عوام کے مظاہروں کے پیش نظر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تقریر کے بعد گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ آپ نے اس تقریر میں شاہ کی حکومت کے غیر اسلامی اقدامات کو بے نقاب کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گرفتار ہونے کے بعد ایران بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہروں کے پیش نظر شاہی حکومت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی رہائی کی اطلاع پا کر سارے ایران میں مسلمان عوام نے خوشیاں منائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.